السلام علیکم، یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ خبروں، تبصروں، تجزیوں اور خصوصی رپورٹوں کے پروگرام آپ کی دنیا کے ساتھ میں ہوں اسد حسن، پروڈیوسر ہیں فائزہ بخاری اور ایڈیٹر بیجت جلانی۔ ہمارا یہ پروگرام دو گھنٹے پر محیط ہے اور ہفتہ اور اتوار کو پیش کیا جاتا ہے۔ اس پروگرام میں آپ سنتے ہیں دن بھر کی عام خبریں، ٹاپ سٹوریز پر ماہرین کے تبصرے، تجزیے اور اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور کھیلوں پر خصوصی انٹرویوز، ساتھ ساتھ فیچر رپورٹس اور آپ کی کالز اس پروگرام کا حصہ ہوتی ہیں۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اس وقت عالمی منظر نامے پہ سب سے اہم خبر سے۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان دو روزہ سرکاری دورے پر اتوار کو ایران پہنچ گئے ہیں۔ گزشتہ سال پاکستان کا وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے اور پاکستان اس مشکل گھڑی میں سری لنکا کی عوام کے ساتھ ہے۔ میں ہوں اسلام آباد سے سارا حسن۔
آیت آباد میں عسکریت پسندوں کے ساتھ ہونے والے مبینہ مقابلے کی عدالتی تحقیقات کا مطالبہ۔ میں ہوں پشاور سے شمیم شاہ۔
ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ کوئی دشمن بھی نہیں کر سکتا۔ عمران خان، کوئٹہ سے میں ستار کاکڑ۔
پاکستان کے رد عمل بھی جانے گئے، لیکن سری لنکا کے دھماکہ وہاں پہ ایسٹر کے موقع پہ کم از کم 200 افراد اس میں ہلاک ہو گئے ہیں، 200 سے زائد افراد اس میں مارے گئے ہیں۔ ملک بھر میں کرفیو نافذ ہے اور سب سے پہلی خبر اسی بارے میں شامل کرتے ہیں اپنے بلٹن میں۔ سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں ہونے والے متعدد دھماکوں میں ہلاکتیں 200 سے تجاوز کر گئی ہیں اور 400 سے زائد افراد زخمی ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ دھماکوں کی تحقیقات میں 7 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا گیا ہے۔ پاکستان کی قیادت نے بھی دنیا بھر کے رہنماؤں کے ساتھ اپنے رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے کولمبو کو ہر طرح کے تعاون کا یقین دلایا ہے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے سری لنکا میں ایسٹر کے موقع پر ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی مذہب نہیں ہے اور پاکستان اس مشکل گھڑی میں سری لنکن عوام کے ساتھ کھڑا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی اس موقع پہ اپنے ایک ٹویٹ میں سری لنکا کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا ہے۔ پاکستان سے رپورٹ سنتے ہیں سارا حسن کی۔
دھماکے گرجا گھروں میں جاری ایسٹر کی دعائیہ تقریبات کے دوران ہوئے۔ ان دھماکوں کے بعد سری لنکا میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کے رہنماؤں نے دھماکوں میں انسانی جانوں کے ضیاع پر دکھ کا اظہار کیا ہے۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے ٹویٹر پر جاری پیغام میں دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اس تکلیف اور مشکل گھڑی میں سری لنکا کے ساتھ ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے وزیر اعظم کو ٹیلی فون بھی کیا۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ان حملوں میں ہلاک ہونے والوں اور زخمی ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت اور دلی ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ بیان کے مطابق پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے ہر قسم کی دہشت گردی کی سخت مذمت کی ہے اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے جاری تعاون اور کوششوں کے لیے اپنے بھرپور عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یاد رہے کہ سری لنکا میں خانہ جنگی کے خاتمے کے بعد یہ دھماکے مہلک ترین حملے قرار دیے جا رہے ہیں۔ سارا حسن، اردو وی او اے۔
ادھر رومن کیتھولک دنیا کے رہنما پوپ فرانسس نے بھی سری لنکا میں ہونے والے ہلاکت خیز بم حملوں پر اپنے دکھ کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ وہ اس بربریت کا شکار ہونے والے افراد اور خاندانوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دنیا بھر میں مسیحی کمیونٹی اتوار کو ایسٹر کا تہوار منا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی سری لنکا میں ہونے والے سلسلہ وار بم دھماکوں میں 200 سے زائد افراد کی ہلاکت پر افسوس کا اظہار کیا ہے اور کہا ہے کہ اس مشکل وقت میں امریکہ جو بھی مدد کر سکتا ہے وہ اس کے لیے تیار ہے۔ اس اندھوناک اور انتہائی افسوسناک واقعے کے اوپر رد عمل لیتے ہیں ہمارے ساتھ ہوں گے کامران بخاری، سینئر فیلو ود سینٹر فار گلوبل پالیسی، ایکسٹریمزم اور ٹیررزم کے اوپر کافی ریسرچ کی ہے، بہت کام کیا ہے۔ جوزف فرانسس ہمارے ساتھ ہیں، سینٹر فار لیگل ایڈ اسسٹنس اینڈ سیٹلمنٹ، پاکستان سے انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ اپنے دونوں مہمانوں کا۔ جوزف فرانسس، آپ ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں کیا سبب ہو سکتا ہے؟ محض یہ وہ دہشت گردی کی لہر ہے جس کا پوری دنیا کو سامنا ہے؟ سری لنکا کے اندر اگرچہ ایک خانہ جنگی رہی ہے اور دہائیوں کے بعد یہ بہت بڑا سانحہ ہے سری لنکا کے لیے بھی اور آف کورس پوری دنیا کو دہلا کے اس نے رکھ دیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس اہم دن کے موقع پہ؟ کیوں کر یہ کسی نے یہ پلان کیا ہوگا؟
شکریہ آپ کا۔ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جس طرح پوری دنیا اس کی مذمت کر رہی ہے، کرسچن بلادری جو پاکستان میں ہے وہ خوف ہے کہ ان کے، آپ کو یاد ہوگا چند سال، 2-4 سال پہلے پاکستان میں بھی اس کے موقع پر بلاسٹ ہوا تھا، بہت سارے لوگوں کی جانیں چلی گئی تھی، تو میں اس واقعات کی مذمت بھی کرتا ہوں اور ہم سری لنکا کے لوگوں کے ساتھ ہیں. پاکستان میں جو ایسٹر کی خوشیاں تھیں وہ مدم پڑ گئی ہیں کہ اس طرح خوفناک واقعہ جو چرچز میں, تین چرچز میں اور 200 سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور 400 سے زیادہ زخمی ہیں, ہم سب ان کے غم میں برابر کے شریک ہیں اور پاکستان کے مسیحوں نے اپنی تمام تقریبات ختم کر دی ہیں. اس لیے جو خون ریزی ہوئی ہے اس کی ہم مذمت کرتے ہیں, اور یہ دہشت گردی جو ہے یہ بہت زیادہ اس کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب بھی ہم چاہیے کہ تمام ملک سے جوڑ کے بیٹھے اور اس کے جڑوں سے اس کا خاتمہ کیا جائے.
کامران بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا بھی, آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے. کیا ذہن میں آتا ہے جب آپ اتنا بڑا سانحہ یا اتنا بڑا حملہ یا حملے جو ہیں وہ باقاعدہ پلان ہوئے ہیں, 200 سے زیادہ کیجوئلٹیز, میرا خیال ہے کہ پچھلے کئی برسوں کے دوران نہ صرف سری لنکا میں بلکہ دنیا بھر میں اتنی بڑی تعداد میں ایک ہی دن ہلاک تھے, کیا کچھ ذہن میں آتا ہے, کیا کون سی فورسز ہو سکتی ہیں جن کی طرف ذہن جاتا ہے اس طرح کی ڈسٹرکٹیو فورسز جو ہیں؟
شکریہ اسد, پہلے تو میں یہ اس واقعے کی بہت شدید مذمت کرتا ہوں کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ بڑا ہی اندوناک ہے اور بڑی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں کہ حیوانیت کا ثبوت دیا گیا ہے, جنہوں نے بھی کیا ہے ان کو سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے. تو آپ کا سوال جو ہے وہ کچھ مشکل ہے, کیونکہ دیکھیں ابھی بہت ہی قبل از وقت ہے کچھ کہنا کہ بھئی کون تھے کیا تھے, اور بہت ہی پیچیدگی کی صورتحال ہے. کیونکہ دیکھیں سری لنکا کے اندر جو ہے وہ جو عمومی طور پہ ہم نے اسلامسٹ انسرجنسی ہے یا دہشت گردی ہے وہ ہم نے نہیں دیکھی, یہاں پر جو ہے ایتھنک انسرجنسی ضرور ہم نے دیکھی ہے تاملز کو لے کر, جو ایل ٹی ٹی ای کئی دہائیوں تک جو ہے انہوں نے ایک سیپریٹسٹ انسرجنسی چلائی جو 2009 میں اس کو شکست دی گئی, اور پچھلے 10 سالوں سے اس قسم کے واقعات نہیں نظر میں آئے کم از کم جو ہے سری لنکا کے جو ہے نا اندر. اب چونکہ یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ اچانک ہو گیا ہے, آپ نے ذکر کیا پلاننگ کا, پلاننگ کے علاوہ ریسورسز کی موبلائزیشن ہوتی ہے, پھر اس کی ایگزیکیوشن ہے, اور پھر جو لوگ بھی اس کے ذمہ دار ہیں انہوں نے سیکیورٹی فورسز سے آنکھ چرا کے یہ کام کیا ہے, سیکیورٹی فورسز کو علم نہیں ہوا, تو یہ کسی سوفسٹیکیٹڈ قسم کے نیٹورک کا جو ہے کام لگتا ہے. اور اس میں پھر ظاہر ہے داعش جیسی قوت جو ہے جو کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر, ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہو گیا, جنوبی ایشیا, یہاں تک کہ اپنا یورپ کے اندر, افریقہ کے اندر, مشرق وسطی امریکہ کے اندر انہوں نے اس طرح کے حملے کیے ہیں, تو لگتا تو کچھ یہ داعش کا سگنیچر لگتا ہے. لیکن جو جس چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ داعش ایک بیرونی قوت ہے, تو کم از کم ان کے اس گروپ کے پاس سری لنکا کے اندر بہت زیادہ جو ہے کوئی جال ضرور ہوگا جس وجہ سے یعنی حمایتیوں کا اور ریسورسز کا, کیونکہ اس طرح کا اتنا بڑا واقعہ جو ہے وہ بغیر پلاننگ, بغیر جو ہے سوفسٹیکیشن کے نہیں کیا جا سکتا.
صحیح, اور اس کے پیچھے ممکنہ طور پہ یا جو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بلو پرنٹس ہیں وہ اسی طرح کے حملوں کو ظاہر کرتے ہیں جن کے پیچھے داعش رہی ہے. سو اب اس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کیا کر سکتی ہے؟ سری لنکا آف کورس وہ ایک پوری خانہ جنگی کے بعد ابھی وہ ریکوری موڈ میں, اگر یہ کہا جائے تو یہ غلط نہ ہوگا, کافی چیلنجز ہیں اس کو. سو سری لنکا کے لیے کیا کیا جانا چاہیے؟ دنیا بھر سے قیادتیں جو ہیں وہ ہمدردی کا اظہار کر رہی ہیں سری لنکا کے ساتھ, لیکن پریکٹیکلی کیا ہیلپ کی جا سکتی ہے سری لنکا کی؟
دیکھیں امیڈیٹلی تو دو تین کام ہیں جو ہونے کی چاہیے. پہلی تو یہ ہے کہ جو اس واقعے سے ریکوری کی پروسیس ہے اس میں بھرپور مدد کی ضرورت ہے, معاونت کی ضرورت ہے, جس قسم کی بھی مالی اور امداد کی جا سکتی ہے, اور پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے لیول کے اوپر, انٹیلیجنس شیئرنگ کے لیول کے اوپر, تاکہ اس قسم کے واقعات دوبارہ نہ ہو سکیں, یا کم از کم دوبارہ ہونے سے پہلے پتہ چل جائے کہ بھائی وہ لوگ کون ہیں, کہاں ہیں, اور ان کی پکڑ دکڑ کی جائے اور ان کو کیفر کردار تک لایا جائے. تو وہ اس میں سمجھتا ہوں بہت ہی سخت جو ہے ضرورت ہے, کیونکہ سری لنکا کے اندر کسی کو یہ نہیں تھا, کم از کم میں نہیں جو ہے یہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ سری لنکا جیسے ملک کے اندر اس طرح کا واقعہ ہوگا, کیونکہ جہاں پہلے جو ہے اس قسم کے واقعات نہیں ہیں, جو تھے جیسے ہم نے ذکر کیا 10 سال پرانے واقعات ہیں, لیکن اب یہ ایک نئی لہر ہے, تو دیکھنا ہے کہ یہ لوگ جو ہیں جو موجود ہیں یہ غائب تو نہیں ہو گئے نا. ٹھیک ہے, خود کش حملہ آور جو تھے وہ تو हमले के दौरान मर गए, लेकिन उनको भेजने वाले, उनको उनकी तैयारी करने वाले, वो पूरा जो नेटवर्क है वो उनकी पकड़ दकड़ की जरूरत है ताकि इस चीज को यहीं रोका जाए, ताकि ये मजीद आगे ना फैले।
कामरान, मैं ये बात वैसे जोसेफ साहब से पूछूंगा, लेकिन आप ये बताइएगा कि ज्यादातर जो है वो दाइश का जो अमल दखल है वो अपने मुसलमान मुल्कों के अंदर ज्यादा है, वहीं पे उनकी तबाहकुन जो इकदाम हैं या हमले हैं उनके ब्लू प्रिंट्स मिलते हैं। सो श्रीलंका ऑफकोर्स या मुस्लिम अक्सरियती मुल्क नहीं है, मुसलमान हैं कुछ तादाद में। सो ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, उनकी हिकमत अमली बदल रही है या फिर ये है कि वो बाकी मजाहब के साथ एक बाकायदा एड पार आने की कोशिश कर रहे हैं या उनको थ्रेट कर रहे हैं?
देखें, ये जो दहशतगर्दी होती है ये एक अपॉर्चुनिटी का खेल होता है कि अगर कोई बैन अल-अक़वामी ग्रोह जैसे कि दाइश है वो ये कोशिश करता है कि वहां वहां अपना जाल फैलाया जा सके जहां पर उसको मौका मिलता है, रिसोर्सेज होते हैं, लोग मिल जाते हैं इस किस्म का काम करने के लिए, उनके वहां पे फंडिंग का जो है वो इंतजाम हो जाता है। तो ये नहीं है कि भाई एक दिन जो है किसी दहशतगर्द ग्रुप ने अचानक ये फैसला किया कि भाई आज मैं फलां मुल्क के अंदर जो है वो कार्रवाई करना चाहता हूँ। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स को लेकर ये फैसला किया जाता है कि जैसे आप श्रीलंका के अंदर इस किस्म का वाकया सामने आया है, तो यही हमें अब समझ में आने की जरूरत है कि ये ऐसी बात नहीं है कि उन्होंने ये इम्प्रॉम्प्टू करके तो ये हमला किया है, ये बाकायदा जो है इसके ऊपर प्लानिंग हुई है, बाकायदा ये देखा गया है कि यहाँ पर रिसोर्सेज लाए जा सकते हैं। फिर ये कि एक ट्रांसनेशनल नेटवर्क का नेचर इस किस्म का होता है कि उसके अनासर उनकी जड़ें जो हैं बड़ी जगहों पे फैली हुई होती हैं, जैसे दाइश के कुछ लोग नाइजीरिया में भी हैं, दाइश के कुछ लोग लीबिया में भी हैं, फिलीपींस में भी हैं। तो ये देखने की उनको जरूरत होती है कि भाई कहाँ जो है हम आसानी से हमला कर सकते हैं कहाँ, क्योंकि हम एक दो हमलों के बाद फिर वो जो ग्रिड है सिक्योरिटी का वो ऊपर चला जाता है और फिर वहां दोबारा हमला करना मुश्किल होता है। तो फिर वो अल्टरनेट करने की कोशिश करते हैं कि कहीं किसी नई जगह पे जहां आसानी से किया जा सके वहां जाए।
तो श्रीलंका को इसीलिए हदफ बनाया गया है कि वहाँ पे उन्हें ज़्यादा वल्नरेबिलिटी नज़र आती है और उसको आसान हदफ वो समझ रहे थे। जोसेफ फ्रांसिस, हमें बताया गया कि आप श्रीलंका जाने का इरादा रखते हैं, क्या प्लान्स हैं आपके और आप पाकिस्तानी क्रिश्चियन कम्युनिटी की जानिब से क्या मैसेज वहाँ पे कन्वे करना चाहेंगे?
जी, मैं वहाँ जाके फक्ट फाइंडिंग मिशन लेके जाना चाह रहा हूँ अगर श्रीलंका की हुकूमत ने इजाज़त दे दी, क्योंकि इस वक्त वहाँ के हालात ऐसे हैं कि वहाँ कर्फ्यू भी नाफिज है और हुकूमत इस वक्त दूसरे कामों में मसरूफ है लोगों की मदद के लिए। हम उस क्रिश्चियन कम्युनिटी की तरफ से उनकी मदद करने के लिए जाना चाहते हैं। सेकेंड बात यह है, जिस तरह कामरान साहब ने बताया कि ये दाइश जो है और इसमें हैं लोग कौन से हैं, आप ये देखें ये सारे काम जो है मजहब को बदनाम करने के लिए किए जा रहे हैं। और कहा जाता है कि मजहब से दहशतगर्द का मजहब नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि दहशतगर्द का मजहब है और वो मजहब के नाम पे लोगों को मारते हैं। मस्जिद हो, गिरजा हो, मैदान हो, जहां पर भी हो वो मजहब के नाम पे लोगों को कत्ल करते हैं। इनको रोकने के लिए अभी आज की खबर चल रही है कि सऊदीया में भी ऐसी हमला करने की कोशिश की गई है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके लिए तमाम हुकूमतों को और खासतौर पर जो मैं पाकिस्तान की आर्मी का जिक्र करना चाहूंगा कि पाकिस्तान आर्मी ने बड़ी बहादुरी के साथ इनका मुकाबला किया और इनकी कमर तोड़ी है पाकिस्तान के अंदर। श्रीलंका की हुकूमत पाकिस्तान आर्मी से भी मदद ले सकती है, क्योंकि हमारी आर्मी ने हमेशा दहशतगर्दी के खिलाफ एक शीशा दीवार की तरह खड़ी हुई है। तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त जरूरत है हमें सत्य हम इस वक्त भी इस श्रीलंका की हुकूमत और वाम के साथ खड़े, उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। अगर श्रीलंका की हुकूमत ने मुझे इजाजत दे दी तो मैं एक टीम के साथ वहां जाऊंगा और वहां की सूरत हाल का जायजा लेंगे।
बहुत शुक्रिया आपका जोसेफ फ्रांसिस, आपने हमें ज्वाइन किया। कामरान बुखारी साहब, आपके भी ममनून है कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला। सामिन, दुनिया भर में मसीही कम्युनिटी इतवार को ईस्टर का त्यौहार मना रही है। रोमन कैथोलिक दुनिया के रहनुमा पोप फ्रांसिस, उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि गुजर जाने वाली चीज़ों में से नई जिंदगी के मानी तलाश करने से गुरेज करें। ईस्टर की एक तकरीब से खिताब करते हुए सेंट पीटर्स बार्सिलोना में पोप फ्रांसिस ने कहा कि जब हमारा दिल मर जाता है तो हम ये सोचने लगते हैं कि मौत जिंदगी से बेहतर और मजबूत चीज़ है। पोप फ्रांसिस ने श्रीलंका में हलाकत के इस बम हमलों पर भी अपने दुख का इजहार किया और कहा कि वो इस बर्बरियत का शिकार होने वालों के साथ खड़े हैं। श्रीलंका کے اندر 200 سے زائد افراد کی ہلاکت مختلف حملوں میں اور متعدد مختلف گرجا گھروں اور ہوٹلوں میں ہونے والے بم دھماکوں میں کم از کم 200 سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں جب ہم آپ کے سامنے یہ خبریں پڑھ رہے ہیں سو 400 سے زیادہ زخمی ہیں. خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ ہلاک ہونے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے. دنیا بھر سے قائدین اس حملے کی مذمت کر رہی ہیں. سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے نے دھماکوں کی مذمت کرتے ہوئے صفاکانہ اقدام قرار دیا ہے. انہوں نے کہا کہ مشکل کی اس گھڑی میں پوری قوم کو متحد رہنے کی ضرورت ہے. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پاکستان اور بھارت کے وزرائے اعظم سمیت عالمی رہنماؤں سری لنکا کے اندر ہونے والے اس حملے کی مذمت کر رہی ہیں. اپنے ٹویٹر پیغام میں امریکی صدر کا کہنا ہے کہ امریکہ ہلاک ہونے والوں کے لواحقین سے تعزیت کرتا ہے، ہم سری لنکن حکام کی ہر ممکن مدد کے لیے تیار ہیں. بھارت کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ اس وحشیانہ فعل کے خطے میں کوئی گنجائش نہیں ہے. بھارتی وزیر خارجہ سشما سوراج کا کہنا ہے کہ وہ اس معاملے پر سری لنکن حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں. افغانستان کے صدر اشرف غنی نے بھی سری لنکا میں ہونے والے بم دھماکوں کی مذمت کی ہے. اشرف غنی کا کہنا ہے کہ افغانستان کی حکومت اور عوام کی تمام تر ہمدردیاں سری لنکن حکومت اور سری لنکا کے عوام کے ساتھ ہیں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سری لنکا کے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کو ٹیلی فون کر کے افسوس کا اظہار کیا ہے. شاہ محمود قریشی نے سری لنکن حکومت کو ہر ممکن تعاون کی پیشکش بھی کی ہے. اطلاعات کے مطابق سری لنکا میں ہونے والے دھماکوں میں 4 پاکستانی شہریوں کے زخمی ہونے کی خبریں ملی ہیں جنہیں طبی امداد کے بعد ہسپتال سے فارغ کر دیا گیا. پروگرام میں مزید خبریں شامل کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان 2 روزہ دورے پر اتوار کو ایران پہنچ گئے ہیں. گزشتہ سال پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہونے کے بعد عمران خان کا ایران کا یہ پہلا دورہ ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہی ہیں محمد جلیل.
وزیر اعظم عمران خان اس دورے کے دوران ایرانی صدر حسن روحانی اور ایران کے رہبر اعلی علی خامنائی سے بھی ملاقاتیں کریں گی. بین الاقوامی امور کی تجزیہ کاروں کے مطابق عمران خان ایسے وقت میں ایران کا دورہ کر رہے ہیں جب دونوں ممالک کے تعلقات میں سرد مہری پائی جاتی ہے. حال ہی میں گوادر کے قریب ارماڑا میں ہونے والے حملے میں پاکستان نیوی کے اہلکاروں سمیت 14 افراد ہلاک ہو گئے تھے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے الزام عائد کیا تھا کہ حملہ آور ایران سے پاکستان میں داخل ہوئے تھے. اس سے قبل بھی دونوں ممالک پاک ایران سرحد کے قریب ہونے والے حملوں کی ذمہ داری ایک دوسرے پر عائد کرتے رہے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق پاکستان اور ایران کے مابین اعتماد کا فقدان ہے. اس تناظر میں وزیر اعظم عمران خان کا دورہ اسلام آباد اور تہران کے تعلقات میں بہتری کی شروعات ثابت ہو سکتا ہے. بین الاقوامی امور کے ماہر ہما بکائی نے اتوار کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ دہشت گردی پاکستان اور ایران کا مشترکہ مسئلہ ہے، اور ان کے بقول ماضی میں دونوں ممالک اس معاملے پر ایک دوسرے پر تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں.
میرے خیال وہاں وہ دونوں ایڈریس ہوتے ہیں. اگر ہم اپنے بارڈر میکینزم سائنٹیفک اور
جی یہ رپورٹ آپ سن رہے ہیں، اور کچھ ٹیکنیکل فالٹس کی وجہ سے یہ پوری رپورٹ آپ نہیں سن پا رہے ہیں. جی پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ تجزیہ کاروں کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے. پاکستان ہمیشہ خاص طور پر اس خطے کے اندر کسی بھی طرح کی جو پراکسی وارز ہیں اور اس کے جو فریق ہیں ان کے درمیان ایک مصالحانہ کردار پہ زور دیتے رہے ہیں. پاکستان کے اندر اس وقت جو جیو اسٹریٹجک حالات ہیں اس میں پاکستان نہ صرف سعودی عرب کو بلکہ ایران کو بھی اپنا اہم اتحادی خیال کرتا ہے. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا یہ دورہ کیوں کر اہم ہے اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. فرحت آصف صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیسی. ڈاکٹر راشد نقوی تہران بیسڈ ماہر تعلیم ہیں، صحافت سے بھی وابستہ ہیں. دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ انہوں نے ہمیں جوائن کیا. فرحت آپ کو چونکہ جانا ہے تو سب سے پہلے آپ اپنا انالیسز دیجیے گا، یہ دورہ کیوں کر اہم ہے، کن کن حوالوں سے پاکستان اس میں ایکسپیکٹیشنز رکھتا ہے. پاکستان کے اندر حالیہ دنوں میں ایک دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے، پاکستان کے وزیر خارجہ نے اس ریفرنس میں اطلاعات ہیں کہ ایران سے بات بھی کی ہے، افغانستان کی لیڈرشپ سے بات کی ہے، کیا کچھ اس دورے میں زیر بحث آ سکتا ہے؟ جی فرد، جی فرد آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی فرد ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر راشد تقوی آپ مجھے سن سکتے ہیں؟
جی جی آپ کی خدمت میں ہوں.
جی بہت شکریہ آپ کا. بتائیے گا اس دورے کے بارے میں کیا کچھ لکھا کہا جا رہا ہے تہران کے اندر، اور آف کورس پاکستان بھی بہت ساری توقعات رکھتا ہوگا، کیوں کر یہ اہم ہے یہ دورہ؟
دیکھیں جی, عمران خان کی حکومت جب سے پاکستان میں آئی ہے تو جیسے پاکستان کے اندر ایک تبدیلی کے عنوان سے لوگوں کی توقعات ہیں, پاکستانیوں کی توقعات ہیں, اور جو عمران خان صاحب کی جو الیکشن کمپین تھی اس میں جو ان کی سپیچز وغیرہ تھیں, جو یہاں پہ بھی میڈیا نے اس کو جو ہے بڑے اچھے انداز سے پیش کیا, تو اس کا نتیجہ یہ سامنے آیا کہ خود میڈیا کے اندر بھی اور عوام کے اندر کچھ امیدیں پیدا ہوئی ہیں کہ یہ جو سرد مہری چلی آ رہی تھی پاکستان ایران تعلقات میں, تو یہ اس تبدیلی کے اثرات کے جو پاکستان میں اقتدار میں تبدیلی آئی ہے, ممکن ہے یہاں پہ بھی وہ تبدیلی کے آثار محسوس ہوں یا عملی صورت اختیار کریں. اور شروع میں تو یہاں کے میڈیا میں اس بات کو بڑے تسلسل کے ساتھ پیش کیا گیا کہ عمران خان پہلا دورہ ہی جو ہے وہ اسلامی جمہوریہ ایران کا کریں گے, لیکن بہرحال جو نتائج سامنے آئے وہ سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات اور ترکی وغیرہ کے دورہ جات تو ہو گئے, اور ایران جو ہے اس لسٹ میں کافی پیچھے چلا گیا تھا, جس کی وجہ سے ظاہر یہاں پہ ایک صد مہری کا احساس میڈیا میں محسوس ہونے لگا کہ شاید ایک مخصوص لابی ہے جو پاکستان میں حکام پہ بھی اور ان کی فارن پالیسی پہ بھی حکم فرمائے, جس کی وجہ سے اس دورے میں جو ہے تعطل ہو رہا ہے. اور یہاں میڈیا میں یہ بات بھی چلتی رہی کہ دو تین دفعہ تاریخیں طے ہوئیں اور پھر ان پہ عمل درآمد نہیں ہو سکا اور مقررہ اس تاریخوں میں یا تبدیل ہو گئیں یا بہرحال دورہ نہ ہو سکا. تو اب جب یہ دورہ اناؤنس ہوا تو ظاہر ہے ایک وہ والی جو شدت تھی جو پہلے خان صاحب کے انتظار کے عنوان سے یہاں پہ بالخصوص میڈیا میں محسوس کی جا رہی تھی, اس شدت اور حدت میں کچھ کمی محسوس ہوئی ہے. اور البتہ یعنی حکومتی سطح پہ اور یہاں کی جو پاکستان کی سفیر ہیں محترمہ رفعت مسعود صاحبہ, انہوں نے بڑی اچھی جسے کہتے ہیں ایک زمین ہموار کی, گزشتہ چند ماہ سے انہوں نے بڑا بھرپور ڈپلومیٹک سیاسی اور دوسرے فیلڈز میں کام کیا, جس سے وہ ایک دفعہ پھر صورتحال بہتر ہو گئی اور اس وقت بڑی امیدیں وابستہ ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوماڑا والا واقعہ پیش آیا تو اس میں پاکستان کے وزیر خارجہ کو جو بیان آیا تو تھوڑی سی اس سے ایک کشیدگی کی فضا سی بنی ہے, لیکن ایرانی حکام اس کو بڑے مثبت انداز سے لے رہے ہیں اور اس کو کہیں کہ اگر دونوں ممالک دہشت گردی کے مقابلے میں ایک پیج پہ آ جائیں اور بارڈر سیکیورٹی کے مسائل حل ہو جائیں تو دونوں ممالک کے درمیان کی اور کتنا بڑا ایشو نہیں ہے, جبکہ دونوں ایک لحاظ سے ایک دوسرے کے ضرورت مند بھی ہیں مختلف فیلڈز میں, چاہے وہ تجارت کا فیلڈ ہو, یہاں پہ سیاحت کی بات ہوتی ہے, زائرین کی بات ہے, بہت سارے ایشوز کامن ایشوز ہیں, اور پاکستان کے وزیر اعظم سے یہاں پہ اچھی خاصی توقعات کی جا رہی ہیں. ایران کے فارن منسٹر نے ان سخت ترین حالات میں بھی بہت مثبت بیانات دیے ہیں, دیکھیں اب اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں. ابھی تو عمران خان چونکہ مشہد میں ہیں اور گورنر کی حد تک ان کی میٹنگز ہوئی ہیں, رات کو وہ تہران پہنچ رہے ہیں, تو رات سے اور کل سے اصل سرگرمیاں شروع ہوں گی, تو پھر صورتحال سامنے آئے گی کہ کون سے سمجھوتے ہوتے ہیں, کون سے میمورینڈم وغیرہ, اور کون کن ایشوز پہ زیادہ جو ہے وہ توجہ دی جاتی ہے.
فرید آصف صاحبہ سے ہمارا دوبارہ رابطہ ہو گیا ہمارے ساتھ ہیں. فرید, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی فرید آصف صاحبہ, آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ جی, اگر ہم ان کو, جی بہت شکریہ آپ کا, ہم بھی آپ کو سن سکتے ہیں. اس دورے پہ اپنی رائے دیجیے گا, جیسے کہا گیا کہ توقع تھی کہ شاید عمران خان پہلا دورہ ایران کا کریں گے, لیکن پھر جیسے روایتی طور پہ پاکستان کے اندر ہوتا ہے انہیں سعودی عرب وہ چلے گئے, اور اب ان حالات میں یہ دورہ ہو رہا ہے جب دونوں ملکوں کے تعلقات میں ایک سرد مہری ہے, خاص طور پہ اور ماڑا حملے کے بعد. سو یہ دورہ کس اعتبار سے مختلف ہوگا, کیا کچھ نتائج کے طور پہ آپ کے سامنے آئے گا تو یہ کہا جائے گا کہ یہ مختلف ہے, یا پھر جو ایک روایتی یا روٹین کے معمول کے جو تعلقات ہوتے ہیں اس سے ہٹ کے کوئی تبدیلی آئی ہے باہمی تعلقات میں؟
اگر بہت شکریہ, میں پہلے تو آپ کے پروگرام کے توسط سے جو سری لنکا میں ہماری جو قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا ہے, میرا ساری ہمدردی ہے ان کے ساتھ. پاکستان جو دہشت گردی کی جنگ ہے وہ صرف پاکستان کی نہیں ہے, یہ پوری دنیا کی ہی ہے. جہاں تک اس دورے کی بات ہے تو اسد, آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی کوئی ایران سے کوئی اس طرح کا ہائی لیول کا دورہ ہوا ہے یا ابھی پاکستان سے ہوتا ہے تو سیریز آف ایونٹ اس طرح کے ہوتے ہیں. جیسے مثال میں آپ کو اپنے آرگومنٹ میں یہ دینا چاہوں گی کہ جیسے پریزیڈنٹ جو ایران کیا جب پاکستان آئی تھی تو اسی دوران ایک دن پہلے یا دو دن پہلے کلبھوشن کا انہوں نے پکڑ کے تو وہ واقعہ سامنے آیا تھا. ابھی جب پاکستان کے وزیر اعظم ہائی لیول کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے تو اس سے ایک دن پہلے یا دو دن پہلے یہ واقعات ہوتے ہیں. تو یہ بڑی مجھے عجیب سی بات لگتی ہے کہ یہ ٹرینڈ کس طرح کا ہے کہ یا تو ہم ایک دوسرے پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے ہیں پاکستان یا ایران, اور یا پھر کوئی ایسا ہے تھرڈ پارٹی جو جس کو کہہ سکتے ہیں پراکسی یا کچھ اس طرح کی صورتحال بنتی ہے. تو یہ دونوں طرف جو اسلام آباد اور تہران میں بھی یہ بات ہمیں سمجھنا پڑے گا کہ ہم کس لینس سے ایک دوسرے کو دیکھنا چاہیے, ہمیں کون سا تیسرا لینس ہے یا چوتھا لینس ہے جس کے ذریعے ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں. اب ایران کا جو یہ دورہ ہے یہ امپورٹنٹ اس لیے ہے کیونکہ پاکستان جو ہے وہ نئی گورنمنٹ ہے, عمران خان کی ابھی تک ڈائریکشن جو ہے بہت ساری چیزوں کی کلیئر نظر نہیں بھی آ رہی ہیں, کچھ نظر آ رہی ہیں, لیکن یہ ہے کہ کیونکہ ایک ایسی گورنمنٹ پاکستان میں ہے جو کہ ادر دین جو کہ ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کی ریلیشن شپ رہی ہے ایران کے ساتھ, یہ کہ ابھی کلیئرٹی اس طرح سے ہمیں فورن آفس میں کس طرح کی ہے. بیشک میرے دوست نے بھی کہا کہ امبیسڈر اور ڈپلومیسی کے ذریعے تو ہم نے یہ چیزیں کی گراؤنڈ بنائی ہے, لیکن وہ جو گراؤنڈ ہیں ان کو کتنے اچھے طریقے سے یوٹیلائز کرتے ہیں وہ تو ہیلتھ بھی ہائی لیول پہ ہی ہوتے ہیں. امبیسڈر جو ایک راستہ ہموار کر سکتا ہے, کنوینس کر سکتا ہے, اور اس میں کیونکہ رفت صاحب بہت ایکسپیرئنس ڈپلومیٹ ہیں ان کو اندازہ ہے جسے کسی حال کا بھی تو وہ کہاں تک لے کے جائیں گے ڈپلومیسی کے حوالے سے. پھر عمران خان صاحب کا جو حصے کے اندر خاص رول ابھی ریلیشن ہم نے دیکھا پاکستان انڈیا کے ریلیشن شپ میں بھی, جہاں انہوں نے لیڈرشپ اور کانفلکٹ ریزولوشن کی طرف, اس کے مینجمنٹ کی طرف, چینج لیڈر کی طرف, تو یہ میں کہوں گی کہ یہ جو ابھی دورہ ہے یہ اس سلسلے میں بھی ایک اہم کڑی ہے کہ ہم جو ہمارے بارڈر ریجنس میں کنٹریز ہیں فار ایگزامپل ایران ہے یا افغانستان, تو ان کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترین ہوں. ابھی یہ بھی سچویشن دیکھنے میں آپ یہ سچویشن بھی دیکھیے کہ اس وقت انڈیا میں جو الیکشنز ہیں وہ ہونے جاری ہو رہے ہیں, کچھ ان کی فیزز ہو گئی ہیں, کچھ لمبی فیزز بھی شروع ہو گئی ہیں, لیکن دیکھیے ہمیشہ سے جب بھی انڈیا میں الیکشنز ہوتے ہیں تو حصے کی جو اس کے بارڈر کی ریجن بارڈرنگ کنٹریز ہیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, پاکستان کو دیکھ لیں, اور ریجن کی اور صورتحال کو دیکھ لیں تو وہ مختلف ہو جاتی ہیں. ایک اور بڑا امپورٹنٹ ایونٹ ابھی ایران سے جانے کے بعد پرائم منسٹر جو ہے وہ چائنا جائیں گے, اور وہ بہت بڑا فورم ہو رہا ہے جو کہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے حوالے سے ہو رہا ہے. اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ چائنا کا رول جو ہے وہ اس حصے میں کس طرح ہے اور کس طرح انفلوئنس کر رہا ہے وہ اس حصے میں. آئی تھنک اٹس ا ویری نائس ٹائم ٹو بلڈ ریلیشن شپ ود ایران, بٹ ہمیں وہ لینس چیز جو ہے میرے اگر وائس سے دنیا پر لوگ سن رہے ہیں ایٹ لیسٹ وہ ڈپلومیٹک مینس کیونکہ ایک دوسرے کو دیکھیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں. اور ہاں ہماری سرگرمی تو ہے یہ جو کہ ہم نے کچھ طریقے سے ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا, لیکن اب زمانہ اور دنیا بہت بدل گئی ہوئی ہے, اب ایران وہ ایران نہیں ہے اور پاکستان بھی وہ پاکستان نہیں رہا, تو خطے کی صورتحال کے مطابق ہمیں اپنی ویژول تحقیق کرنی پڑے گی. اچانک سے یہ اسٹیٹمنٹ آنا بھی فورن آفس سے, تو دس انٹائر انالیسز جیسا انپٹ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں وہ سارے انگریڈینٹس کے جس کے ذریعے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایران کے جو ہیں وہ کس طرح, اور پھر اسپیشلی جب ہم سعودی اور ایران کی ریلیشن اور اس میں پاکستان کا رول کو دیکھتے ہیں تو ایک بیلنسنگ فیکٹ تو آف کورس ہمیں کرنا پڑے گا.
بہت شکریہ آپ کا فرحت آصف صاحب, آپ کو چونکہ کہیں پہ جانا بھی ہے تو آپ کا بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. ڈاکٹر راشد نقوی صاحب آپ اسی سوال کو رسپونڈ کیجیے گا کہ کس طرح کی بریک تھرو ہو اس دورے میں جسے یہ ڈٹرمن کیا جائے, یہ اندازہ لگایا جائے کہ حالات روایت سے ہٹ کے مختلف ہیں اور دونوں ملک جو ہے وہ اپنے مفادات کے پیش نظر ایک دوسرے کے ساتھ پہلے سے زیادہ اور غیر روایتی انداز میں آگے بڑھنے کی خواہش رکھتے ہیں.
دیکھیے ایک پرابلم تو دونوں ممالک میں کامن ہے, وہ ہے دہشت گردی, اور دہشت گردی کے مقابلے کے لیے اگر یہ مشترکہ ایک پیج پہ آ جائیں اور واقع بارڈر سیکیورٹی کے عنوان سے کوئی اچھے ڈیسیژنز ہو جائیں اور بریک تھرو ہو جائے. ابھی ایک چھ نکاتی پروگرام بھی چل رہا ہے کہ جو پاکستان کے فارن منسٹر نے بھی جس کی طرف اشارہ کیا ہے کہ بارڈر سیکیورٹی کے عنوان سے وہ فینس کی بات چل رہی ہے, وہاں پہ مختلف طرح کے اور طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں. تو اگر یہ بارڈر سیکیورٹی والا پرابلم حل ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا مسئلہ تو یہاں پہ جو کشید علیحدگی ہے بنیادی طور پہ وہ اسی بنیاد پہ ہے کہ یہاں کے جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں یا پاکستان کے ہیں وہ دونوں طرف بارڈر پہ ان کے آباد ہیں، آدھی فیملی ادھر ہے آدھی ادھر ہے، ان کے آنے جانے میں اور ان کی ایکٹیویٹیز پہ کوئی کنٹرول کرنا اتنا آسان بھی نہیں ہے، اور پھر 950 کلومیٹر ایک وسیع بارڈر ہے اس پہ. یعنی یہاں پہ آج میں ایک ذکر کرتا چلوں کہ یہاں پہ جب پرائم منسٹر کے آنے سے پہلے یہاں پہ ایک شہداء کی ایک فاؤنڈیشن بنی ہوئی ہے، تو انہوں نے کھلا خط جو ہے وہ پاکستان کے پرائم منسٹر کے نام لکھا ہے کہ جو یہاں کی میڈیا میں بڑے یعنی نمایاں جگہ پہ شائع ہوا ہے، تو اس میں بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم بھی دہشت گردی کا شکار ہیں، آپ بھی دہشت گردی کا شکار ہیں، ہم 17,000 قربانیاں دے چکے ہیں، آپ پچھلے اگر پورے ایک 80 سے لے کے ابھی تک کہیں تو 47,000 اور 50,000 تک کی بات چل رہی ہے، تو دونوں جب دہشت گردی کا شکار ہیں تو سب سے ترجیح یہ دینی چاہیے کہ اس مسئلے کو کنٹرول کیا جائے. اور یہ وجہ ہے کہ اس خط میں باقاعدہ انہوں نے ذکر کیا ہے کہ جس طرح تورخم بارڈر اور جس طرح کشمیر بارڈر پہ پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پوری توجہ کے ساتھ اور پورے انہماک کے ساتھ اپنا سیکیورٹی پلان جو ہے وہ وہاں پہ نافذ کر رہی ہے، تو اس بارڈر کو بھی، ایران پاکستان بارڈر کو بھی اسی طرح ترجیحاً اور اہمیت دی جائے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان اور ایران کے درمیان جو اگلا سٹیپ ہے، اگر یہ دہشت گردی اور ٹیررزم پہ کنٹرول ہو جاتا ہے، اس کے بعد اگر پاکستان وہ جو گیس پائپ لائن پروجیکٹ جو امن پائپ لائن کے نام سے کسی زمانے میں مشہور ہوا تھا، اگر وہ پاکستان اس کو پرسو کرے، اس پروجیکٹ کو آگے لے جائے، تو یہ ایک اتنا اچھی اقتصادی بائنڈنگ ہو جائے گی ان دونوں ممالک کے درمیان. دیکھیں عوام کے اندر تو اب بھی کوئی مشکل نہیں ہے، یہاں پہ لاکھوں کے حساب سے زائرین ادھر سے آتے ہیں، آمد و رفت کا سلسلہ جاری ہے، عوام کے اندر تو کوئی مشکل نہیں ہے. حکومتوں کے اندر بعض پالیسیز کے اندر اختلاف ہے، اور جس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے کیونکہ دونوں ممالک اقتصادی مشکلات کا شکار ہیں. یہ اگر آپس میں اپنے تعلقات کو بہتر کر لیں، اور جس طرح مختلف شعبہ جات یہاں پہ موجود ہیں امپورٹ ایکسپورٹ کے جو مسائل ہیں، پھر ایک پاکستان ایک بڑا ملک ہے، ایک ایٹمی قوت کا حامل ملک ہے، اس کی ایک خطے میں ایک مخصوص پوزیشن ہے، وہ حتیٰ عرب ممالک اور ایران کے درمیان ایک بڑی اچھی ثالثی کا رول بھی پلے کر سکتا ہے. تو پاکستان کو تو کافی سارے ایڈوانٹیجز ہیں کہ وہ ان کی بنیاد پہ جو ہے ایران سے اپنے تعلقات بہتر کریں. اور اس وقت اگر عمران کی ویژن میں، جیسے کہ پاکستان کی میڈیا میں بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں اور بعض بیانات سے بھی پتہ چلتا ہے کہ عمران خان کا ایک ویژن ہے کہ خطے میں لیڈ کریں وہ، یعنی وہ مسلم ممالک کو لے کے آگے چلیں اور تمام مسلم ممالک کی وہ بہتری کے لیے، فلاح کے لیے ایک ایجنڈا رکھتے ہیں، تو اس لحاظ سے تو یہ دورہ بڑا کامیاب ہو سکتا ہے. اور یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے اندر بھی پوری آمادگی ہے عمران خان کی اس ویژن کے لیے. اب اس بریک تھرو کی ضرورت ہے، اب وہ دیکھیں کہ عمران خان اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں نہیں ہوتے، آیا بیرونی پاورز یا جو بیرونی قوتیں ہیں وہ کس حد تک اثر انداز ہوتی ہیں، یہ ایک ایشو ہے کہ جو اس وقت جس پہ کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا.
بہت شکریہ ڈاکٹر راشد نقوی، تہران بیسڈ اینالسٹ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. فرحت آصف صاحب ہمارے ساتھی، پریزیڈنٹ انسٹیٹیوٹ آف پیس اینڈ ڈپلومیسی. اس سیگمنٹ کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں، ایک بریک، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور پروگرام کے اگلے حصے پہ بات کرتے ہیں.
اردو وی او اے کے فیس بک پیج پر اب نیوز بلٹنز بھی، پیر سے جمعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات 8, 9, 10 اور 11 بجے. ہمارے فیس بک پیج کی آئی ڈی ہے www.facebook.com/voaurdu.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے، پروگرام آپ سن رہے ہیں آپ کی دنیا، دو گھنٹے پر محیط ہمارا یہ خبروں کا، تبصروں اور تجزیوں کا یہ پروگرام ہے. اور پروگرام کے سلسلے میں ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں. وزیر اعظم عمران خان نے اتوار کو بلوچستان کا ایک روزہ دورہ کیا، اور اس دوران وزیر اعظم نے کوئٹہ میں نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھی، اور شیعہ ہزارہ برادری کے لوگوں کی ایک دھماکے میں ہلاکت پر لواحقین سے تعزیت کی. اس کے بعد وزیر اعظم گوادر روانہ ہو گئے، جہاں مچھیروں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھنے کے بعد وہ ایران کے دورے پر روانہ ہو گئے. تفصیلات جانتے ہیں کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی رپورٹ میں، اور اس کے بعد جانیں گے کہ وزیر اعظم عمران خان نے اس دورے کے دوران جو کوئٹہ کے اندر شیعہ ہزارہ برادری سے ملاقات کی ہے یا ان کے ساتھ تعزیت کی ہے. یہ برادری ایک عرصے سے بربریت کا شکار ہے اور ایک عرصے سے باقاعدہ ہدف بنا کر ان کو ہلاک کیا جا رہا ہے. اور حالیہ واقعے کے بعد ان کے تحفظات یہ تھے کہ پرائم منسٹر لیول کے اوپر ان کے ساتھ انگیجمنٹ ہونی چاہیے, بات ہونی چاہیے. تو کیا اس سے ان کو اطمینان ہے, یا وزیر اعظم ان کو کس حد تک کوئی تسلی دے سکے ہیں کہ آئندہ وہ اس طرح کا کسی دہشت گردی کے واقعے کا ہدف نہیں بنیں گے؟ یہ رپورٹ سنتے ہیں.
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بلوچستان میں غربت ہے لیکن حکومت کوشش کرے گی کہ بلوچستان کے ساتھ انصاف کیا جائے. اتوار کو وزیر اعظم عمران خان آزار گنجی میں ہونے والے دھماکے میں ہلاک ہونے والے افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کے لیے کوئٹہ پہنچے, جہاں انہوں نے ہزارہ برادری کے رہنماؤں سے ملاقات کی. وزیر اعظم اس واقعے کے ایک ہفتے کے بعد کوئٹہ آئے ہیں. آزار گنجی میں ہونے والے دھماکے میں 20 افراد ہلاک ہو گئے تھے, جن میں سے 8 افراد کا تعلق شیعہ ہزارہ برادری سے تھا. اس حملے کے بعد ہزارہ برادری نے 4 دن دھرنا دیا تھا. ان کا مطالبہ تھا کہ کالعدم شدت پسند تنظیموں کے خلاف کارروائی کی جائے اور ہزارہ برادری کے خلاف مبینہ نسل کشی ختم کی جائے. وزیر اعظم نے کوئٹہ میں نئے پاکستان ہاؤسنگ اسکیم کا سنگ بنیاد رکھا, جس کے تحت صوبے میں 1,10,000 مکان تعمیر کیے جائیں گے. تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ وفاقی حکومت بلوچستان کو ترقی دینے میں بھرپور تعاون کرے گی. عمران خان نے کہا کہ سابق وزرائے اعظم نے بلوچستان کی مدد اس لیے نہیں کی کہ وہ بلوچستان سے قومی اسمبلی کی نشستوں پر کامیاب ہونے والوں کی حمایت کے بغیر حکومت بنا سکتے تھے. انہوں نے کہا کہ اللہ نے انہیں ملک کا سربراہ بنایا ہے تو وہ بلوچستان کے ساتھ بھرپور انصاف کریں گے.
اللہ نے جب مجھے سربراہ بنایا تو میری یہ ذمہ داری ہے, میں اس کو جواب دہ ہوں. ہر غریب آدمی کے لیے, ہر علاقہ جو پیچھے رہ گیا ہے, جو غربت بلوچستان کے علاقوں میں, وہ میں جانتا ہوں کیونکہ میں پھرا ہوں سارا بلوچستان. جو اندرون سندھ میں غربت ہے وہ میں نے دیکھی ہوئی ہے, اور پھر قبائلی علاقے میں. تو انشاءاللہ ہماری حکومت آپ کو اوپر اٹھائے گی.
وزیر اعظم نے بلوچستان کے وزیر اعلیٰ جام کمال خان کو ہدایت کی کہ وہ کوئٹہ شہر کی ترقی اور مسائل کے حل کے لیے ماسٹر پلان بنائے, شہر کو پھیلنے کی بجائے یہاں بلند عمارتیں تعمیر کریں. وزیر اعظم نے کہا کہ بلوچستان کے وزیر اعلیٰ ان سے صوبے کی ترقی کے لیے پیسے مانگتے ہیں, جبکہ ان کے مطابق وہ بلوچستان کے وسائل کو بروئے کار لا کر صوبے کی آمدنی میں اضافہ کر سکتے ہیں. عمران خان نے اپوزیشن جماعتوں پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ 10 سال کی سابق حکومتوں نے ملک کے ساتھ جو کیا ہے وہ کوئی دشمن کسی ملک کے ساتھ نہیں کرے گا. انہوں نے کہا کہ حکومت ملک میں ایسے قوانین لائے گی کہ آئندہ کوئی برسر اقتدار آ کر ملک کی دولت لوٹ نہ سکے.
جس ملک میں 10 سالوں کے اندر حکمرانوں نے قرضہ اس ملک کا 6,000 ارب سے 30,000 ارب پہ چڑھایا ہو, آپ کو دشمنوں کی ضرورت ہی نہیں ہے. جتنی بھی دیر لگ جائے, ہم نے ان کو سزائیں صرف اس لیے دینی ہے, لوگوں کے لیے عبرتناک ہو کہ آگے سے کوئی اس ملک میں الیکشن کر کے اوپر آئے اور ڈرے ملک لوٹتے ہوئے.
وزیر اعظم عمران خان گوادر میں مچیروں کے لیے ہاؤسنگ اسکیم کی بنیاد رکھیں گے, جس کے بعد وہ 2 روزہ دورے پر ایران جائیں گے. ستار کاکڑ, وائس آف امریکہ, کوئٹہ.
اور بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہیں داؤد آغا, شیعہ کانفرنس سے تعلق, ہزارہ کمیونٹی کے سرگرم رہنما ہیں, انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. داؤد آغا صاحب, بہت شکریہ آپ کا. جیسا کہ ابھی گزشتہ ہفتے ہزارہ کمیونٹی کو ٹارگٹ کیا گیا, 20 سے زیادہ وہاں پہ افراد اپنی زندگی کی بازی ہار گئے ہیں. سو اس کے بعد باقاعدہ احتجاج تھا اور یہ مطالبہ تھا کہ وزیر اعظم آئیں. وزیر اعظم پہنچ گئے, لیکن بنیادی سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم کے پاس کیا کوئی ایسی بات تھی جس سے تشفی ہوتی ہو کمیونٹی کی, ان کو تسلی ہوتی ہو کہ آئندہ یہ اس طرح کے حملے نہیں ہوں گے, اور اگر ہوں گے بھی تو کم از کم ریاست جو ہے یا سیکیورٹی کے جو ادارے ہیں وہ پوری طرح سے چوکنا ہے ان کے تحفظ کے لیے, ان کی سیکیورٹی کے لیے. کیا کہا پرائم منسٹر نے کمیونٹی لیڈرس کے ساتھ؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وزیر اعظم صاحب جب کوئٹہ تشریف لائے تو انہوں نے پہلے تو شہدا کے لواحقین سے تعزیت کی اور فاتحہ خوانی کی. بات میں ہم نے وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ان کی خدمت میں یہ عرض کی کہ گزشتہ 2 دہائیوں سے کوئٹہ میں جاری جو دہشت گردی ہے, ہزارہ اور شیعہ نسل کشی جاری ہے, اس میں ہمارے علمدار روڈ ہزارہ ٹاؤن میں لوگ جیلوں کی طرح زندگی گزار رہے, یہ کب تک سلسلہ جاری رہے گا؟ کیا ہم پاکستانی نہیں ہیں؟ ہمیں جینے کا حق نہیں ہے؟ اور ہم سے کاروبار چھین لی گئی ہے, ہم سے ملازمتیں چھین لی گئی, ہمارے بچے بچیاں پڑھ نہیں سکتے, روزگار نہیں ہے, کوئی سرکاری جاب نہیں ہے. یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ اور اسی طرح خان صاحب سے ہم نے یہ کہا کہ جتنے بھی قلعدم تنظیمیں یہ کب تک اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں گے, اور اب تو نیا پاکستان بننے کو جا رہا ہے, آپ اس بارے میں آپ کی حکمت عملی کیا ہوگی آئندہ؟ تو خان صاحب نے ہمیں کم از کم یہ یقین دہانی کرا دی کہ ہم حکومت پاکستان اور آرمی چیف ہم سب ایک پیج پر ہیں, کہ یہاں پر صرف ریٹ حکومت کی ہوگی, ریاست کی ہوگی. جتنے بھی کالعدم اور شدت پسند تنظیمیں ہیں جو اس سے پہلے جن کو حکومتیں نوازتی تھی, اب نوازیں گے کوئی نہیں ان کو, اور جو اسلحہ کیری کرتے تھے کالعدم تنظیمیں شدت پسند تنظیمیں, اب صرف ریاست ویپن کیری کرے گی, باقی کسی کو اجازت نہیں ہوگی. اور خان صاحب نے ہمیں ہم سے یہ بھی وعدہ کیا کہ ہم آپ کو جلد انشاءاللہ اس جیل سے جو ہے جو ہزارہ ٹاؤن اور ارمدا روڈ میں جیل نما ایک صورتحال ہے, اس سے آپ کو چھٹکارا دیں گے یہ چند مہینوں میں, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ہم حکومت کی اور ریاست کے ریٹ بحال کر کے آزادانہ آپ کے بچے پڑھ سکے, کاروبار کر سکے, آپ لوگ پاکستان کے کسی بھی حصے میں جائیں اور آئیں بحفاظت. تو خان صاحب نے یہ بھی وعدہ کیا ہم سے کہ انشاءاللہ قریب ہم اس شہر کو, کوئٹہ شہر میں بسنے والے جتنے بھی اقوام و قبائل ہیں, مسلک کے لوگ ہیں, یہ انشاءاللہ حکومت انشور کرے گی کہ یہاں پر حکومتی ریت قائم ہوگی, اور یہاں پر دہشت گردوں کی سرکوبی ہوگی, اور یہاں پر جو جاری دو دہائیوں سے جو دہشت گردی ہوئی, جو ایک قسم کا یہاں پر جو بازار گرم کر رکھی ہے لوگوں نے, یہ اس کا خاتمہ ہوگا. اور خان صاحب نے ہمیں یہ بھی وعدہ کیا, چونکہ ہم نے ان سے ڈیمانڈ کی تھی کہ ہمیں تو ان جیلوں سے آپ آزاد کرے, دوسرا یہ کہ ہمیں روزگار کے مواقع ہمارے لیے پیدا کرے, تعلیم کے دروازے ہمارے لیے کھولے, ہم ایزیلی پاکستان کے مختلف بلوچستان کے مختلف کالجز یونیورسٹیز میں ہمارے بچے جا کر تعلیم حاصل کر سکے, اور جتنے بھی شہدا ہوئے 2200 سے 2700 ہمارے افراد شہید ہوئے, ان کے کوئی پرسان حال نہیں ہے, آج تک کسی حکومت نے ان کے پاس مندگان سے پوچھا نہیں ہے کہ آپ لوگ کر کیا رہے. تو ابھی آپ خان صاحب جو 50,000 گھر بنائے رہے جا رہے ہو, اس میں ہزارہ شہدا شیعہ شہدا کے لیے بھی آپ کچھ سوچے. تو خان صاحب نے یہ ہم سے وعدہ کیا کہ 5% کوٹا ہم آپ کے شہدا کے لیے رکھیں گے, ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے شہدا کو کمپنسیٹ کریں. آج کی یہ صورتحال رہی ہے.
بہت شکریہ داؤد آغا صاحب, آپ ہمارے ساتھ ہیں شیعہ کانفرنس کو آپ نے ریپرزینٹ کیا, ہزارہ کمیونٹی کو, آپ کا بہت شکریہ. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے حیات آباد آپریشن کے اوپر, کوئی سوالات اٹھ رہے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں, ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا فری نمبر 0800-777-789. یہ نمبر صرف آپ کی لینڈ لائن سے مفت ہے, موبائل فون سے نہیں, تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے اور آپ سن رہے ہیں ہمارا پروگرام آپ کی دنیا, دو گھنٹے پر محیط یہ ہمارا پروگرام ہے. اور اگلی خبر شامل کرتے ہیں پشاور سے, جہاں حیات آباد کے علاقے میں چند روز قبل سیکورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے مقابلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع خیبر تحصیل باڑہ کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اس واقعے کی تحقیقات ایک غیر جانبدارانہ عدالتی کمیشن سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے. قبائلی رہنماؤں نے یہ مطالبہ اتوار کے روز باڑہ پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرے کے دوران کیا. مظاہرے کا انعقاد خیبر اسٹوڈنٹس یونین اور خیبر یونین نے مشترکہ طور پر کیا تھا. ایک روز قبل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سربراہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک بیان میں 15 اور 16 اپریل کو حیات آباد میں ہونے والے پولیس مقابلے پر تحفظات کا اظہار کیا تھا اور اس معاملے کو غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا. شمیم شاہد سے تفصیلات جانتے ہیں.
پشاور کے علاقے حیات آباد میں چند روز قبل سیکورٹی فورسز اور مبینہ عسکریت پسندوں کے درمیان ہونے والے مقابلے پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے ضلع خیبر تحصیل باڑہ کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں نے اس واقعے کی تحقیقات ایک غیر جانبدارانہ عدالتی کمیشن سے کروانے کا مطالبہ کیا ہے. قبائلی رہنماؤں نے یہ مطالبہ اتوار کے روز باڑہ پریس کلب کے سامنے ایک مظاہرے کے دوران کیا, جس کا انعقاد خیبر اسٹوڈنٹس یونین اور خیبر یونین نے مشترکہ طور پر کیا تھا۔ ایک روز قبل جماعت اسلامی خیبر پختونخوا کے سربراہ سینیٹر مشتاق احمد خان نے ایک بیان میں 15 اور 16 اپریل کو حیات آباد میں ہونے والے پولیس مقابلے پر تحفظات کا اظہار کرتی ہوئی اس معاملے کی غیر جانبدارانہ عدالتی تحقیقات کا مطالبہ کیا تھا۔ باڑہ میں ہونے والے مظاہرے میں مظاہرین نے ہاتھوں میں کتبے اور بینر اٹھا رکھے تھے اور وہ حکومت اور سیکورٹی اداروں کے خلاف نعرے لگوا رہے تھے۔
پولیس مقابلہ
نامنظور، نامنظور
پولیس مقابلہ
نامنظور، نامنظور
پولیس مقابلہ
نامنظور، نامنظور
جوڈیشل کمیشن
بنایا جائے،
جوڈیشل کمیشن
بنایا جائے،
جوڈیشل کمیشن
بنایا جائے۔
مظاہرین سے خطاب میں مقررین نے تمام مارے جانے والے افراد کو بے گناہ قرار دیتی ہوئی کہا کہ ماضی میں یہ لوگ کسی بھی دہشت گردانہ یا مجرمانہ کارروائیوں میں ملوث نہیں رہے ہیں۔ خیبر یونین کے سربراہ بازار گل افریدی نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا،
ہمارا موقف تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ایک آزادانہ انکوائری ہو جائے، اور انکوائری کے بعد اگر کوئی مجرم ثابت ہو جائے تو ہمیں کوئی فکر نہیں ہے۔ البتہ حالات ایسا بتا رہا ہے کہ ذرا ہمیں اور علاقے کے لوگوں کو شک میں ڈالتا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ انکوائری صاف اور سیدھے سادھے طریقے سے ہو تاکہ پتہ چلے کہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔
جماعت اسلامی ضلع خیبر کے رہنما شاہ فیصل افریدی کا کہنا ہے،
سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کی سربراہی میں ایک آزاد کمیشن، جوڈیشل کمیشن قائم ہونا چاہیے اور اس کا تحقیقات ہونا چاہیے، اور پولیس کے اندر اور دیگر اداروں کے اندر جو کالے بیڑیا ہے ان کو لگام دینی چاہیے تاکہ امن قائم ہو اس علاقے میں، تاکہ دہشت گردی اس علاقے میں ختم ہو۔
ابھی تک حکومت یا پولیس حکام نے قبائلیوں کی جانب سے عدالتی تحقیقات کے مطالبے پر کسی قسم کے رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے۔ تاہم پشاور پولیس کے سربراہ قاضی جمیل الرحمان نے واقعے کے بعد وائس آف امریکہ کو بتایا تھا کہ اس واقعے کی تحقیقات کے لیے کمیٹی قائم کر دی گئی ہے اور ابھی تک تحقیقات کا سلسلہ جاری ہے۔ پشاور پولیس نے 17 اپریل کو حیات آباد تھانے میں اس واقعے کا مقدمہ درج کرتے ہوئے سیکورٹی فورسز کے ساتھ مبینہ فائرنگ کے تبادلے میں مارے جانے والے افراد کے خلاف دہشت گردی کے مقدمہ درج کیے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
جماعت اسلامی کے رہنما سینیٹر مشتاق احمد اس وقت ہمارے ساتھ ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ اور گزشتہ روز جماعت اسلامی ضلع خیبر کے ہی ایک رہنما شاہ فیصل افریدی، ان کی طرف سے میڈیا مین کو، مختلف صحافی حضرات کو ایک لیٹر لکھا گیا تھا جس میں باڑہ آپریشن کے بارے میں شدید تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا، اور اس میں یہ کہا گیا تھا کہ اس کی انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے کیونکہ شبہ ہے کہ جن 3 خاندان کے افراد اس میں مارے گئے ہیں وہ کسی بھی طرح کی دہشت گردی میں ملوث کبھی بھی نہیں رہے تھے۔ ان میں سے کچھ لوگ ملک سے باہر تھے جو پاکستان وزٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے، اور باقی کچھ طالب علم تھے۔ اس لیٹر کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ چند تصاویر بھی شامل اور شائع کی گئی ہیں۔ سو کیا واقعتاً یہ معاملہ جو ہے وہ دہشت گردی کے خلاف آپریشن کا تھا، یہ پولیس کی کوئی ذاتی اناد تھی؟ جس طرح سے روایتی طور پہ آپریشن پولیس کرتی ہے، اسی طرح کا کوئی آپریشن تھا؟ انڈیپینڈنٹ تحقیقات کے کتنے امکانات ہیں؟ سینیٹر مشتاق احمد صاحب، بہت شکریہ آپ کا ان 3 سوالوں پہ آپ اپنی رائے دیجیے گا۔ آپ نے جو اپنے طور پہ بھی اس پہ کام کیا ہے، کیا چیزیں آپ کے سامنے آئی ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ جی۔ اصل میں یہ جو آپریشن ہوا ہے، حیات آباد آپریشن، یہ بڑا عجیب و غریب ہے۔ تقریباً 16-17 گھنٹے یہ آپریشن جاری رہا، اور کہا جا رہا ہے کہ اس میں 5 دہشت گرد اندر موجود ہیں، اور پھر کہا گیا کہ 5 دہشت گرد مارے گئے، اور پھر اس کے بعد اس گھر کو کلیئر کر دیا گیا، اور کلیئر کرنے کے بعد اس گھر کو ڈائنامائٹ سے اڑا دیا گیا، اور اڑانے کے بعد پھر راتوں رات اس کا ملبہ بھی غائب کر دیا گیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبائلی علاقے اب قبائلی علاقے نہیں رہے، یہ تو اب سیٹل ایریا ہیں، اور وہاں ریٹ آف دا گورنمنٹ موجود ہیں۔ وہ سارے لوگ پشاور ہی کے قریب جمرود کے اور شاکر کے ہیں، جو کہ بالکل ایڈجسنٹ ایریا ہے، بالکل قریبی علاقے ہیں حیات آباد کے۔ تو اس کے اوپر میں نے سوشل میڈیا پہ بھی، اپنا فیس بک اکاؤنٹ پہ بھی یہ مطالبہ کیا ہے، پھر ٹویٹر کے اوپر بھی میں نے یہ مطالبہ کیا ہے، اور میں نے اپنے جو خیبر ایجنسی کا چیپٹر ہے ان کو بھی یہ ہدایت جاری کر دی ہے کہ وہ اس اپنی پارٹی کے سطح پہ اس کی انکوائری بھی کریں، اور جو متاثرین ہیں ان کے ساتھ ملے بھی، اور کل میں خود جا رہا ہوں ان کے گھر پہ فاتحہ پڑھنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جو نقیب اللہ مسعود کا واقعہ ہوا، اس کو بھی دہشت گرد کرا دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک فیک انکاؤنٹر تھا. اسی طرح جو ساہیوال واقعہ ہوا اس کو ان کو بھی دہشت گرد کرا دیا گیا اور بعد میں پتہ چلا کہ ایک فیک انکاؤنٹر ہے. تو شہروں کے اندر اس طرح کے انکاؤنٹر اور پھر گھروں کو اڑانا اور پھر اس لیے یہ شکوک و شبہات موجود ہیں اور میں نے مطالبہ کیا ہے کہ اس کے لیے جوڈیشل انکوائری تشکیل دی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے. جو یہ کہتے ہیں دہشت گرد مارے گئے ہیں ان دہشت گرد کی تفصیلات آنی چاہیے, ان کی فیملی ٹریز آنی چاہیے, ان کے والدین, ان کے بھائی, ان کے رشتہ داروں کا پتہ ہونا چاہیے. اس حوالے سے جو ان کے اوپر الزامات ہیں دہشت گردی کے, ان الزامات اور ان واقعات کی تفصیل شواہد کے ساتھ عوام کے سامنے پیش کرنے چاہیے. صوبائی پولیس نے اس حوالے سے کوئی چیز پیش نہیں کی ہے اور صرف یہ بتایا ہے کہ یہ دہشت گرد تھے اور ہم نے دہشت گردوں کو مار دیا. میں سمجھتا ہوں یہ جنگل کا قانون نہیں ہے اور یہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ اور یہ جو پولیس نے اپنے آپ کو اباؤ دلا سمجھ رکھا ہے یہ نظام اب نہیں چلے گا. پولیس کو جواب دہ بنانا ہوگا اور پولیس کو اس پورے کیس کی تفصیلات قوم کے سامنے رکھنی چاہیے.
اس وقت جو وفاقی حکومت ہے وہ بھی تحریک انصاف کی ہے جس کا سب سے بڑا دعویٰ یہ تھا کہ اس نے خیبر پختونخوا کی پولیس کی کارکردگی بہتر کی اور اس کو پروفیشنل بنایا ہے. اگر یہ فیک انکاؤنٹر ہے تو یہ کسی طور بھی, جیسے آپ نے بات کی سندھ پولیس کی جہاں پہ محسود کو ٹارگٹ کیا گیا, یا جیسے پنجاب پولیس کو ایک بہت زیادہ الزامات کا سامنا ہوتا ہے جس نے سائیوال میں پولیس پلس وہاں پہ سیکورٹی کے دیگر اداروں نے مل کے کیا, سو یہ پھر اسی طرح کی پولیس کا ریفلیکشن وہاں پہ ملتا ہے, یا پھر یہ کہ چونکہ سیکورٹی کے ادارے جب انوالو ہو جائیں اور اس طرح کے حالات میں وہ آپریشن کر گزریں تو پھر تحقیقات میں کسی نہ کسی طور وہ بچ نکلتے ہیں یا ان کو بچا لیا جاتا ہے اس آپریشن میں ملوث لوگوں کو, اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ بے گناہ تھے اور بس مارے گئے ہیں, سو کیا توقع رکھی جائے اس ان گیون کنڈیشنز کے اندر؟
یہ بہت افسوسناک صورت حال ہے. مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے. نقیب اللہ مسعود کے کیس میں جو راو انور ہے ابھی تک قوم نے اس کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں نہیں دی. یہ ہماری عدالتی نظام پر سوالیہ نشان ہے, یہ ہماری ریاست کے بشری حقوق کی پاسداری کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہے. یہ جو ساہیوال کا واقعہ ہوا ہے, عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت دعوے بہت کرتی ہے, نعرے بہت لگاتی ہے, لیکن یہ ایک نالائق اور نااہل حکومت ہے. ان کی دور حکومت میں ساہیوال کا واقعہ, وہ چھوٹے چھوٹے بچے جن کے کپڑوں کے اوپر اپنے ماں باپ کا اور اپنی بہن کا خون لگا ہوا تھا اور وہ اپنے آنکھوں کے سامنے انہوں نے اپنی بہن کو اور اپنی ماں باپ کو قتل کرتے ہوئے دیکھا, ان معصوم بچوں کو ابھی تک انصاف نہیں مل سکا. وزیراعظم نے ان کو اپنے گھر بلا کے, وزیراعظم ہاؤس بلا کے 3 کروڑ روپے دیے. میں وزیراعظم سے کہتا ہوں آپ اپنے بیٹے کی قیمت کتنا مقرر کریں گے؟ کیا 3 کروڑ میں آپ اپنی بیٹی کی قیمت مقرر کر لیں گے؟ ان کو پیسے نہیں چاہیے, ان کو انصاف چاہیے. قوم کو مجرموں کو عدالت کے کٹہرے میں دیکھنا چاہتے ہیں, لیکن یہ حکومت اس میں مکمل طور پر ناکام ہوئی ہے. تو مجھے بالکل لگ ایسا رہا ہے کہ یہاں پہ حکومت جو ہیں اور پولیس جو ہیں وہ جرم پہلے کر لیتی ہے, انسانیت کے خلاف کرائم کا ارتکاب پہلے کر لیتی ہے, اس کے بعد پھر اس کے لیے جواب ڈھونڈتی ہے, اس کے بعد پھر ثبوت ایسے اکٹھا کرتی ہے کہ اس کو ثابت کیا جا سکے. تو مجھے حیات آباد واقعے میں بھی یہی نظر آ رہا ہے, لیکن ہم انشاءاللہ نہ نقیب اللہ مسعود کے واقعے کو چھوڑیں گے, نہ ساہیوار کے واقعے کو چھوڑیں گے, نہ حیات آباد کے واقعے کو چھوڑیں گے. اب ایک ایسی پوزیشن پہ ہم آ گئے ہیں کہ یہ قوم جو ہے اب اس طرح کے واقعات مزید برداشت نہیں کر سکتی.
بہت شکریہ آپ کا.
اس طرح کے واقعات سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی گرفت ختم ہو چکی ہے اور حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہ جو پولیس ہیں یہ بالکل بے قابو ہو چکے ہیں.
ہم کوشش کریں گے کہ تحریک انصاف کا ورژن لے سکیں. بہت شکریہ آپ کا سینیٹر مشتاق احمد صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ایک بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور اگر آپ ہمیں کال کر رہے ہیں ان ایشوز کے اوپر جن کے اوپر ہم نے بات کی ہے, اپنی رائے دے سکتے ہیں آپ.
اب ہم شامل کریں گے آپ کی کالز اس پروگرام میں. ہماری فون لائنز کھلی ہیں, ڈائل کیجئے ہمارا ٹول فری نمبر 0800-77789. تو پھر کال کیجئے اور بن جائیے ہمارے اس پروگرام کا حصہ.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے. جب تک آپ کی کال جاتی ہیں ہم آپ کے لیے ایک رپورٹ شامل کرتے ہیں. مصر کے آئین میں مجوزہ تبدیلیوں کے لیے ہفتے سے 3 روزہ ریفرنڈم منعقد کیا جا رہا ہے جس کے نتیجے میں صدر ابوالفتح السیسی 2030 تک برسر اقتدار رہ سکیں گے. اس کا اعلان منگل کو پارلیمان میں ترامیم کی منظوری کے بعد کیا گیا جس سے فوج کا کردار بھی مستحکم ہوگا. بیرون ملک مقیم مصری باشندے جمعے کو ووٹ ڈال رہے ہیں. ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ آئینی ترامیم کے سبب مصر میں شہری آزادیاں مزید گھٹ جائیں گی. وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ہوک نے ایک رپورٹ تیار کی ہے جسے تیار کیا ہے پھر آپ کے لیے مبشر زیدی نے. لیکن اگر ہمارے ساتھ کالرز ہیں تو ہم ان کی کالز پہلے لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں جن موضوعات پہ ہم نے بات کی. جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
میں نیاز فاشو راجوری جی سے بات کر رہا ہوں.
جی فرمائیے.
جی ہم یہ تبدیلی کا وقت ہے, عمران خان نے تو تبدیلی کا آواز اٹھایا اور وزیر اعظم مری کے ہمیں چاہیے کہ آپ اس کی انویسٹیگیشن ہو جائے اور تحقیق ہو جائے اور فیصلہ عواموں کے سامنے پیش کریں.
جی نہیں آف کورس بالکل اس واقعے کی تحقیقات ہونی چاہیے, اس میں کوئی شبہ نہیں. ہم کوشش کریں گے کہ اگر شوکت یوسف زئی ہمیں مل جائیں, خیبر پختونخوا حکومت کے وزیر اطلاعات ہیں, ان سے اگر ہماری بات ہو سکے تو ان کا ہم ورژن لیتے ہیں. اگلے کالر شامل کرتے ہیں. جی کون صاحب کہاں سے بات کریں؟ ہیلو جی السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام
سر, سفیر بات کر رہا ہوں اٹک سے.
فرمائیے گا.
ہیلو
جی فرمائیے گا, ہم آپ کو سن رہے ہیں.
ہیلو
جی جی کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ آپ لائیو آن ایئر جا رہے ہیں اس وقت, لائن ان کی ڈراپ ہوئی. اگلے کال کالر دیکھتے ہیں کہ کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کریں؟
السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, نام بتائیے گا اپنا, جگہ بتائیے گا اور جو کہنا چاہتے ہیں وہ کہیے پلیز.
میرا نام ہے سر محمد جعفر.
جی جی محمد جعفر, کہاں سے بات کریں؟ رحیم یار خان سے. ٹھیک ہے, کیا کہنا چاہیں گے آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں؟ آپ
کہنا چاہوں گا سر کہ میں نے یہ 1999 میں امریکن نیشنل ویزا لاٹری اپلائی کی تھی سر, اس کے بارے میں معلومات مجھے سر وہ دبا دیں.
کب آپ نے اپلائی کی تھی
امریکن نیشنل ویزا لاٹری سر؟
کب اپلائی کی تھی آپ نے؟
1999 میں سر.
اچھا, اب میں اس بارے میں آپ کو معلومات دینے سے قاصر ہوں کہ آخری بار وہ لاٹری کب استعمال ہوئی, غالباً وہی سال تھے پاکستان کے لیے. سو مزید کم از کم پاکستان ان ممالک کی فہرست میں نہیں ہے جہاں سے لاٹری سے لوگ آ رہے ہوں. دو اور کالرز شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
ہیلو محمد طارق.
جی طارق صاحب فرمائیے گا.
جی سر, اب سر ریکویسٹ یہ تھی کہ لاہور ڈویژن میں وی او اے کی نشریات چند دن سے وہ اتنی صاف نہیں آ رہی, تو یہی میری ریکویسٹ تھی. مجھے پتہ نہیں وہ کیا رہا ہے اس لیے میں کچھ سوال کرنے سے قاصر ہوں. کائنڈلی ذرا حضرت. تھینک یو سر,
بہت شکریہ آپ کا. ہمارے نیکسٹ کالر اس پروگرام کے, السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
جی کیا کہنا چاہیں گے, کون سا بات کر رہے ہیں؟
سر میں راجستھان بات کر رہا ہوں, خوشدار بلوچستان سے.
جی جی
تو یہ عمران خان کے بارے میں آپ لوگ پوچھ رہے ہیں, یہ عمران خان نے پورے قوم کے ستیہ ناش کر دیا. اتنا مہنگائی پورا پاکستان کے تاریخ میں کسی کے دور حکومت میں نہیں تھا جو اب اس کے حکومت کے دور میں آ گئی ہے.
صحیح, کوئی شک نہیں ہے مہنگائی بہت ہے, حکومت کے اوپر اسی وجہ سے دباؤ بھی ہے. تو
یہ مہنگائی صرف غریب لوگوں کے اوپر جو ہے نا اس کا اثر پڑتا ہے, بڑے لوگ تو وہی ہے وہ کرپشن کے نعرے لگاتے ہیں, وہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں, لیکن اس طرح نہیں ہوتا. یہ جتنا بوجھ بڑھتا ہے غریب لوگوں کے اوپر پڑتا ہے.
آپ نے نام کیا بتایا آپ نے؟
جی داؤد خان بتایا.
جی داؤد صاحب بہت شکریہ آپ کا, بہت شکریہ آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے. دو مزید کال شامل کرتے ہیں اس سے پہلے کہ اگلا بلٹن بیجت جیلانی اسٹوڈیو میں موجود ہیں, آپ کو وہ پڑھ کے سنائیں. سو اگلے کالر ہمارے, کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں؟
السلام علیکم سر, سفیر بات کر رہا ہوں اٹک سے.
جی سفیر صاحب.
سر میں نے آپ سے یہ کہنا ہے کہ جیسے بھارت جو ہے وہ کشمیر میں انسانیت کو خلاف ورزی کرتا ہے اور لوگوں کو مظالم ڈالتا ہے, تو جو ہے وہ آپ لوگ اتنا زیادہ اس کو جو ہے وہ اجاگر نہیں کرتے, تو اس بارے میں جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ رپورٹ پیش کیا.
اب یہ تو دیکھیں نا, آپ کا یہ تبصرہ ہے نا, روز ہمارے پروگرامز میں دنیا بھر میں جہاں پہ واقعات ایسے ہوتے ہیں وہ ہمارے پروگرامز میں ہماری خبروں کا حصہ ہوتے ہیں, اور کشمیر سے ہمارے کورسپونڈنٹ یوسف جمیل ہر روز ایک خبر کے ساتھ موجود ہوتے ہیں. سو لہٰذا فیصلہ سنا دینا میرا خیال ہے اچھی بات نہیں ہے. اگلے اور آخری کالر آج کے اس سیگمنٹ کے, پھر اس کے بعد ہم آپ کی کالز لیں گے ہیلتھ میں, ایجوکیشن میں, ان سیگمنٹس کے اندر اور اسپورٹس میں. سو کون صاحب کہاں سے ہمارے ساتھ ہیں؟
السلام علیکم, منجاکوٹ سے عبد الواحد بات کر رہا ہوں.
جی عبد الواحد صاحب,
میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قوم سے جو آٹا پائی ہے نا, یہ وطن کے لیے اچھا نہیں ہوتے, کیونکہ اس کے جو نظیر مل رہے ڈھاکہ جو ہمارے سے منقطع ہو چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی, اب اگر یہ قوم کے ساتھ ظلم اور ستم کرے گا تو اس کے جو نتائج ہیں وہ بہت ہی برے نکلتے ہیں.
بہت شکریہ آپ کا, آپ نے جوائن کیا. اور سامعین, اب یہ پہلا گھنٹہ اپنے اقدام کو پہنچتا ہے, بھائی جیلانی اسٹوڈیو میں موجود ہیں تازہ ترین خبروں کے لیے.
السلام علیکم, پاکستان میں رات کے